الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت سے 11 رکوع شروع ہو رہا ہے. رکوع کا تعلق آیت کا تعلق پیچھے سے بالکل واضح اور ظاہر ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے صرف اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ وہ جہاد نہیں کرتے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ صرف اور صرف شیطان کے نام پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ جہاد نہیں کرتے. چونکہ جہاد کا ذکر ہو رہا تھا اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ جہاد اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، اور جہاد بقائے اسلام کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت ہے. ابتدا میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں رہتے تھے، اور مکہ کے کافر اور مشرکوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، جب مسلمانوں کا صبر اور تحمل کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جہاد کی اجازت مانگتے تھے. اے اللہ کے رسول، بہت ہو گیا، کافروں اور مشرکوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، بہت ظلم کیا، اے اللہ کے رسول اب آپ ہمیں ان کے خلاف بزور بازو کے جواب دینے کی اجازت دے دیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے قریب میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت جہاد کی نہیں ہے اس وقت تک میں کسی کو بھی اپنی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. اگرچہ ظلم ہو رہا ہو، اگرچہ مسلمانوں پہ آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی امانت کا اظہار دیکھیے کہ آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے. جب مسلمانوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ ہماری ان مسائل کو آسان کر دیجئے اور ہمیں ان کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرما دیجئے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت مل گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کے جو اکثریت صحابہ تھی وہ بھی مدینہ منورہ میں آ کے رہنے لگی ہے. اور مدینہ منورہ میں پھر آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا النبیو، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، اب وقت آ گیا ہے جہاد شروع کیجئے. اور یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو، یہ جو کافر تمہارے آس پاس میں شرارت کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد شروع کیجئے. ایسی صورت میں کچھ مسلمان جو کمزور تھے انہوں نے کہا اب لڑائی کی کیا ضرورت، وہ تو ہم مکہ میں رہتے تھے، کافر مشرک ہمیں مارتے پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو ہم وہاں پہ جہاد اور لڑائی کی اجازت مانگتے تھے، اب تو ہم نے ہجرت کر لی، اب تو ہم امن سے رہ رہے ہیں اور ہمارے شہر میں بستی میں کافر نہیں ہے، تو اب لڑائی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 نازل فرمائی ہے. اور پھر پورا مضمون ہے، مضمون اس طرح ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم، اے پیغمبر، آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو، وہ مکہ میں جب جہاد کی اجازت نہیں تھی تو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. علماء کرام نے عجیب نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اصلاح معاشرت سے پہلے اصلاح نفس ضروری ہے. مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیمات عطا فرمائی وہ اصلاح نفس کے اوپر زیادہ محنت کرتی تھی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا مطلب ہے؟ ہر وقت پاک رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، وقتاً فوقتاً سجدہ کرتے رہو، نماز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب اصلاح نفس. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور عبادت کی دوسری قسم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عبادت مالی. جیسے انسان اپنے جسم سے عبادت کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی عبادت کرتا ہے. تو دونوں عبادتوں کی ترغیب مکہ کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی، ایک کہ عملی عبادتیں، اپنی جسمانی عبادتوں کے پابند ہو جائیے، اور اپنی مالی عبادت، اپنا مال اور دولت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. جہاد کی اجازت مکہ میں نہیں تھی. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب یہ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں ہم نے ان پہ جہاد فرض کر دیا، اذا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا. انہی لوگوں سے ڈرنے لگے جن لوگوں سے پہلے لڑائی کے لیے خود دعا کرتے تھے، اور انہی لوگوں سے خطرہ محسوس کرنے لگے پہلے جن لوگوں سے لڑائی کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آ کے مانگتے تھے. کیوں ڈرنے لگے؟ علماء فرماتے ہیں جب کوئی واقعہ اسی وقت ہوا ہو، ماضی قریب میں ہوا ہو، تو انسان کے جذبات اور بدلہ لینے کا داعیہ وہ تا تازہ ہوتا ہے، جوش مار رہا ہوتا ہے. اور جب کچھ وقت گزر جائے، امن بھی مل جائے، سکون سے گھر میں رہنے لگے، پھر اس کو کہا جائے کہ اب وقت آ گیا ہے بدلے کا، آؤ بدلہ لو، تو وہ کہتا ہے کہ جناب اب تو میں سکون سے ہوں، غصہ بھی میرا اتر گیا ہے، حالات بھی میرے بہتر ہو گئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے میں جاؤں اور اس کے ساتھ لڑائی کروں. صرف اتنا داعیہ مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس غلطی کی اصلاح بھی قرآن کریم میں کر دی. فرمایا فلما كتب عليهم القتال، جب ان کو ہم نے جہاد کی اجازت دے دی، اذا فريق منهم يخشون الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ ڈرنے لگا، كخشيه الله او اشد خشيه، ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ یہ ڈرنے لگے ہیں. فوری طور پہ غلطی کی تنبیہ شروع ہو گئی، اصلاح شروع ہو گئی. کیا اصلاح؟ سب سے پہلی بات خشیہ، ڈرنا. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں کہ آگے والا آپ سے زیادہ طاقتور بھی ہو اور آگے والے کے پاس اختیارات بھی موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خشیت مجھ سے ہونی چاہیے، کسی انسان سے ہونا خشیت غلط. دوسری بات، صرف اللہ سے خوف ہونا چاہیے، یخشون الناس کخشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تم اس طرح کا ڈر لوگوں سے کر رہے ہو. اسی وقت میں اصلاح کی طرف اشارہ بھی شروع ہو گیا، تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے. اور یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جو لوگ مسلمانوں کے جہاد اور اسلام کے فریضہ جہاد کے بارے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں. آپ تحقیق کر لیجئے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہیں رہتی. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اللہ کے سامنے جو سر جھکتا ہے، پھر وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو مخلوق کے سامنے جھک گیا، اب خالق کے سامنے جھکنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں تم میں وہن آ جائے گا. وہن، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت کا ڈر. ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، پیسے پیسے کے محتاج ہو جائیں گے، غلامیوں کی زنجیریں ہاتھوں اور پیروں میں بندی ہوئی ہوں گی، لیکن جناب ڈر لگتا ہے. یہ ڈر کیا ہے؟ یہ وہن ہے. یہ وہ ڈر ہے جب انسان آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ دے دے، تو پھر اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری تو کی نہیں ہے، میں آخرت میں جا کے کیا کروں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، قل متاع الدنیا قلیل، اس آیت کے آخر میں یہ بات آ رہی ہے. اے پیغمبر، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، تھوڑی سی ہیں، کمزور ہیں، بے فائدہ ہیں. والآخرۃ لمن اتقى، اور اصل جو انعامات کی دنیا ہے، اصل جو انعامات کا گھر ہے، وہ آخرت ہے. وقالوا ربنا، اور یہ کہنے لگے لما كتبت علينا القتال، اے اللہ آپ نے مدینہ آنے کے بعد اب ہم میں جہاد فرض کیوں کر دیا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ اسلام ایک انقلابی تعلیم تھی، اسلام تقدیریں بدلنے والا دین تھا، اور یہ تو ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ تعالی نے اس اسلام کو مشرق اور مغرب میں، شمال و جنوب میں پھیلانا تھا. اور یہ جو اسلام کی ترویج اور ترقی ہے، اس میں خواہ وہ تبلیغ ہو یا وہ جہاد ہو یا وہ حسن اخلاق ہو یا وہ حسن معاشرت ہو، ان تمام راستوں سے اللہ تعالی نے دین اسلام کو ترقی دی ہے. اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ الجہاد ماضٍ الى يوم القیامة منذ بعثنی اللہ، جس دن سے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک جہاد جاری ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاد بس خون بہانے کو کہتے ہیں؟ نہیں جی, پہلے بھی اس بات کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ کوشش جہاد ہے. ایک مسلمان اپنی عبادت میں کوشش کر رہا ہے, والذین جاہدوا فینا, اللہ نے فرمایا یہ مجاہد ہے. جو شخص دین کی کتاب پڑھ رہا ہے, اس پہ غور و فکر کر رہا ہے, اسے مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جہاد سے, جہد سے. اور جو شخص اپنی زبان سے مسلمانوں کو دینی مسئلہ سمجھا رہا ہے, یہ جہاد باللسان ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اور جب ضرورت آ جائے آپریشن کی, جب زخم اتنا بگڑ جائے کہ اس کی وجہ سے پورے جسم کے ضائع کرنے کا خطرہ ہو, جب کینسر اتنا بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے انسان کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے, تو پھر وہ محسن ڈاکٹر جو اپنی مریض کے صحت کا خواہاں ہوتا ہے, وہ بھی چھری لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اب اس حصے کو کاٹنا پڑے گا ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. جب ایک چھوٹے سے انسان کو کاٹ پیٹ کی ضرورت ہے, تو اتنی بڑی کائنات اور معاشرت میں ہزاروں قسم کے شیطان اور اس کے ایجنٹ موجود ہیں. جب ضرورت پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور آپ بے سر و سامانی کے عالم میں بدر پہنچ گئے. جب ضرورت پڑی آپ نے دوبارہ تلوار اٹھائی اور آپ دوبارہ بدر پہنچ گئے. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے جہاد کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ بدر میں تشریف لے گئے ہیں. ایک کو بدر کبریٰ کہتے ہیں, ایک کو بدر صغریٰ کہتے ہیں. یہ وہ قرآن کی عظیم تعلیم تھی, وہ فلسفہ تھا, وہ سوچ تھی کہ انصاف دینا ہے, انسان کو عزت دینی ہے, بے انصافیوں سے لوگوں کو بچانا ہے, معاشرے میں خیر و برکت پھیلانی ہے, امانت داری کا دور دورہ کرنا ہے. یہ سب اسلامی تعلیمات, اور انشاءاللہ بھی آگے آپ تفصیل دیکھ لیں گے کہ اسلام کے اندر جو سب سے بڑی دعا ہے وہ سلام ہے, السلام علیکم. سلام کا مطلب کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. تو یہ لوگ کہنے لگے کمزور مسلمان, یا دوسرے ایک تفسیر ہے کہ منافقین. دونوں تفسیریں درست ہیں. ربنا لما كتبت علينا القتال, اے اللہ آپ نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا, کیا ضرورت تھی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہ آپ ہمیں کچھ اور موقع دے دیتے, ہم مدینہ میں رہ لیتے, مدینہ میں ترقی کر لیتے, پیسے جمع کر لیتے, اپنے بال بچوں کی ٹریننگ کر دیتے. آج بھی جو لوگ بہانے اور ڈرامے کرتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی ابھی موقع نہیں ہے, ابھی نہیں ہو سکتا, ابھی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ عذر پرانا ہے. قل متاع الدنیا قلیل, اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے دنیا کا متاع قلیل ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علامہ جاہز, جو مشہور زمانہ نحوی تھے, انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اس لفظ کا معنی معلوم کرنا ہے. مل متا, متا کیا چیز ہے؟ گھومتے پھرتے رہے, اچانک ایک دیہات میں صبح کے وقت پہنچ گئے, اور اس دیہات میں دیکھا کہ گلی میں ایک خاتون جا رہی ہے اور دوسری خاتون کو آواز دے رہی ہے کہ اے فلانی, تمہارا جو متا ہے وہ کتا اٹھا کے لے گیا ہے. علامہ جاہز نے کہا یہی, اسی کی تو میں تلاش کر رہا ہوں, متاع کیا چیز ہے. پتہ چلا کہ برتن میں سامان یا پانی بھرنے کے بعد اس کے اوپر سے جو کپڑا لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں متاع. کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. قرآن کی فصاحت دیکھیے, قرآن نے کہا یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ متاع سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. قل متاع الدنیا قلیل, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ جو آپ جہاد سے روک رہے ہو, مسلمان جہاد سے پہلو تہی کر رہے ہیں, یہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں. آرام چاہیے, آسائشیں چاہیے اور ان کو بتا دیجئے یہ سب قلیل ہیں. والآخرت لمن اتقا, اور آخرت بہترین ہے اس کے لیے جو اللہ کے احکام پر عمل کرے. تقوی, عام طور پہ ہم تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرنا, لیکن تقوی کے ترجمے کی جو اصل روح ہے وہ ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری. اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ تقوی ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور جب آخرت میں انصاف قائم ہوگا, میزان قائم ہوگا, حشر نشر ہوگا, تو تسلی رکھو ایک دھاگے برابر بھی ظلم اس وقت آپ لوگوں پہ نہیں ہوگا. اینما تکونو, اور مسلمانوں اور اے منافقوں سب کے سب سن لو غور سے, عجیب واقعہ ہے. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں واقعہ نقل کیا ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک گاؤں میں ایک امیر خاتون کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. امیر خاتون کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی, اور جو اس کا نوکر تھا اس نوکر کے سامنے کوئی شخصیت آئی, کوئی بزرگ آئی, یہ مستند واقعہ ہے, تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. وہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ خاتون بہت بدعمل ہوگی. کیا ہوگی؟ بہت بدعمل ہوگی, اور اس کی موت ایک مکڑی کے کاٹنے سے ہوگی. بس اتنی بات انہوں نے بتا دی اور وہ چل دی. نوکر نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بہت بدعمل ہوگی, تو اس کو بڑا ہونے کی کیا ضرورت. ابھی سے قصہ تمام کر دیتے ہیں. اس نے تلوار اٹھائی اور اس معصوم بچی پہ حملہ کیا, اس کا پیٹ چاک کر دیا, پھاڑ دیا. اور پھر اتنا نہیں موقع ملا کہ تحقیق کر سکے کہ بچی زندہ ہے یا بچی مر گئی. خوف تھا, بھاگ گیا, ڈر گیا. جو بھاگ گیا تو پیچھے ماں نے دیکھا کہ بچی کا پیٹ کھلا پڑا ہوا ہے, پریشان ہو گئی. فوراً اس نے سوئی دھاگا لیا, اور اس زمانے میں جس طریقے سے جراحت ہوتی تھی تاریخ میں موجود ہے, حکیم بھی آپریشن کرتے تھے, انہوں نے اس کا وہ پیٹ سی دیا, اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ بچی ٹھیک ہو گئی. یہ جو بگوڑا نوکر تھا مشرق و مغرب میں گھوما پھرا, کام کیا, تجارت کی, پیسے کما لیے, اور تھک ہار کے سوچا کہ اب واپس اپنے علاقے میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے گھر بساتے ہیں, شادی کرتے ہیں. واپس آ گئے, اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ اس گاؤں کی جو سب سے حسین ترین خاتون ہے اس کا پتہ کیجئے, اور اس کو پیغام دے دیجئے کہ بڑے صاحب آ چکے ہیں اور اب رشتہ ہوگا, شادی ہوگی. لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں گھر میں ایک امیر خاتون ہے, اور اس خمیر خاتون کی ایک بیٹی ہے, اور اس بیٹی سے حسین اس علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے. جناب پہنچ گئے اور ان سے رشتہ طے پا گیا, نکاح بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی. اس نوکر کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ یار یہاں پہ ایک امیر خاتون کی بیٹی کو میں نے پیٹ پھاڑ دیا تھا, کہ یہ وہی تو نہیں. اس کے سامنے بات رکھی تو اس نے کہا میں وہی تو ہوں, اور اس نے دکھایا کہ یہ دیکھو میرے پیٹ پہ نشان ہے, پورا اس میں نشان موجود تھا کٹنے کا. بہرحال نوکر خاموش رہا, اور اس نے کہا جب یہ بات ہو گئی تو اگلی بات کا انتظار ہے. اس نے محل بنوایا, اور وہ محل ایسا بنوایا کہ اس میں خاص طور پہ وہ مکڑی پروف تھا کہ اس میں مکڑی نہ آ نہ سکے. اور کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دن اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے, اور دیکھا کہ چھت پہ ایک چھوٹی سی مکڑی چل رہی تھی. نوکر نے کہا وہ مکڑی آ گئی, جس کے بارے میں بزرگ نے کہا تھا وہ مکڑی آ گئی, اور اب اس کی خیر نہیں ہے. اب بیوی کو کہا کہ تیاری کرو, تمہاری موت کا وقت قریب ہے. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو, یہ چھوٹی سی مکڑی سے مجھے ڈراتے ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے مکڑی پہ حملہ کیا, مکڑی کو مار دیا, لیکن اس مکڑی کا جو زہر تھا وہ اس کے جسم پہ لگ گیا, اور وہ ایسا لگا کہ واقعتاً اس مکڑی کے کاٹنے سے اس کی موت ہو چکی. اینما تکونو یدرککم الموت. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہاں کہاں سے وہ بھاگا، کہاں کہاں سے وہ گزرا، پیٹ پھاڑ دیا بچی کا، معصوم کا، لیکن موت مقدر میں نہیں تھی تو وہ بچ گئے. اور وہ بزرگ نے جو اس کو اطلاع دی تھی کہ اس خاتون سے دور رہنا اس لیے کہ یہ بدعمل ہے اور اس کی موت ایک مکڑی کے کاٹنے سے ہوگی، حقیقت میں وہ فرشتہ تھا، اور اس نے آ کے انسان کو خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس بارے میں ہو چکا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل ہو یا مال ہو یا دولت ہو، آسائشیں ہوں، کدھر چھپو گے موت سے، کہاں جاؤ گے موت سے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونو، جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بہت مضبوط قلعے میں بند ہی کیوں نہ ہو. اس دنیا میں ایک بدماش گزرا ہے، اسے فرعون کہتے تھے. وقال انا ربکم الاعلی، وہ اعلان کرتا تھا کہ میں اس کائنات کا رب ہوں. مر گیا نا، ختم ہو گیا. اس کائنات میں ایک بدماش نمرود گزرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی، اپنی جنت بنائی تھی، مر گیا، گزر گیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، زندگی پہ اکڑ کرنا، ناز کرنا، اور خاص طور پہ وہ ارباب اختیار جو چند دن کے اختیارات کی وجہ سے موت کو بھول جاتے ہیں، موت ایک حقیقت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بار بار کہتا تھا، آپ چیف جسٹس بن جائیں، قاضی بن جائیں. امام صاحب فرماتے تھے ہرگز نہیں. کیوں؟ فرماتے تھے دنیا تو چند دن ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد موت ہے. غلط فیصلہ ایک بھی ہو گیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ امام اعظم رحمہ اللہ نے جیل قبول کر لی، لیکن وہ آفر جو جاب کی تھی وہ انہوں نے قبول نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی فکر، آخرت پر ایمان اور آخرت کی تیاری. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو تب بھی موت آ جاتی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنًا، اور اگر ان کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، یقولو ھذا من عند اللہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، جو بھی نعمت آئی اللہ کی طرف سے آئی، جو بھی ملا اللہ نے دیا، رزق ہو، نعمت ہو، آسائش ہو، صحت ہو، زندگی ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے. اور بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل احد الجنة الا برحمت اللہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا. کوئی شخص بھی صرف اپنی عبادت اور نیکی کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت نہ ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا میں بھی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے بھی اللہ کی رحمت اور فضل کی ضرورت ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا وہ رحمت اور فضل ملے گی. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری جو یہ سانس بھی آ رہی ہے جس سے میں زندہ ہوں، یہ سانس بھی اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً، اور جب ان کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یقولو ھذا من ھذہ من عندک، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے نفس کی وجہ سے. قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن کسب شر بری چیز ہے، تخلیق شر بری چیز نہیں ہے. اگر شر نہ ہوتا تو خیر کی قدر کیسے ہوتی؟ وہی بات ہے، انسان کو بھوک نہ لگتی تو حرام سے بچنے کا کیا فائدہ تھا؟ انسان کو پیاس نہ لگتی تو شراب سے بچنے کا کیا فائدہ تھا؟ مزہ تو تب ہے نا کہ جب انسان کے جسم میں اور نفس میں داعیہ موجود ہو اور وہ کہے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی. کرو میاں، کرو میاں پرانی اردو میں فرشتوں کو کہتے ہیں. فرشتے بہت تھے لیکن ان میں نفس نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کل کل من عند اللہ, آپ فرما دیجئے جو نیکی آتی ہے, خوشخبری آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور جو برائی آتی ہے, کبھی بندہ مر جاتا ہے, کبھی ساتھیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, کبھی میدان جہاد میں شہادتیں ہو جاتی ہیں, یہ تمہاری وجہ سے نہیں, یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. فما لہا اولا القوم, کیا ہوا ان لوگوں کو, لا یکادون یفقہون حدیثا, بات سمجھنے کی کوششیں نہیں کرتے. قرآن کریم ترغیب دے رہا ہے کہ بات سمجھو, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے. اسلام کے ایک جرنیل گزرے ہیں سیف اللہ جو کہلاتے تھے, خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ. مورخین فرماتے ہیں حضرت خالد بن الولید کے جسم کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹی تک کوئی جگہ بغیر زخم کے خالی نہیں تھی, اور حضرت کی ہسٹری اور تاریخ, یہاں تک کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی حضرت خالد کی فتوحات اور ان کی جنگی کامیابیوں کے معترف. میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے, یرموک کا علاقہ فلسطین کے بارڈر کے ساتھ جارڈن میں ہے, عجیب علاقہ ہے, ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اوپر نیچے پہاڑیاں ہیں, اور کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ رومیوں کو پہلی شکست دی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قبر قریب میں ہے, شہید ہو گئے تھے. حضرت جعفر ابن طیار قریب میں ہے, شہید ہو گئے تھے. وہاں پھر حضرت خالد نے جھنڈا لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خبر دی تھی کہ خالد آ گیا ہے کمانڈ پہ, اور اب اللہ تعالی نے ان کی مدد کر دی. لیکن پتہ کیجئے حضرت خالد کہاں فوت ہوئے ہیں, بستر میں, اپنے گھر کے بستر پہ, اور خود کہتے تھے یا اللہ مجھے عورتوں کی طرح گھر کے بستر پہ موت نہ دیجیے گا. لیکن جب موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ تمام دنیا کے ڈرپوکوں اور بزدلوں کو بتا دو, موت جنگ سے نہیں ہوتی, موت جہاد سے نہیں ہوتی, موت اپنا حق لینے کے لیے, اعلی کلمت اللہ کے لیے تلوار سے نہیں ہوتی, بلکہ موت صرف اللہ کی مشیت سے ہوتی. اور حضرت خالد بن الولید دعا کرتے رہ گئے, لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت کو میدان جہاد میں شہادت نہیں ملی ہے. یہ قرآن کہتا ہے فما لہؤلاء القوم, ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں, لا یکادون یفقہون حدیثا, بات سمجھتے نہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اے پیغمبر جو کوئی آپ کے پاس چیز آ گئی بھلائی کی, نیکی کی, خیر کی, اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئات فمن نفسک, اور جو کوئی برائی آ گئی اس کی وجہ انسان تم خود ہو. عجیب سی بات ہے, ابھی آیت میں کہا کل من عند اللہ, اب آیت کہہ رہی ہے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی کس کی طرف سے, نفس کی طرف سے. علماء کرام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نفس کے اندر جب داعیہ پیدا ہو جاتا ہے نافرمانی کا, تو بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو غضب اور نحوست بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. پہلے یہ مسئلہ بتا دیا کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے, اور تم نے خیر اور برکتیں حاصل کرنی ہے, اور شر اور برائیوں سے دور رہنا ہے. یہ وہ آیت ہے وما اصابک من سیئات فمن نفسک, اور جو کوئی آپ کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ آپ خود ہیں. مثلا الیاذ باللہ, ایک انسان ایمان نہیں لایا تو جہنم پہنچ گیا. جہنم اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس جہنم میں جانے کی وجہ یہ خود ہے. اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو, نماز نہیں قائم کی تو آخرت میں تکلیف پہنچے گی, اعاذنا اللہ منہا وایاکم. وہ تکلیف اللہ اس کا وجہ نہیں ہے, تم خود ہو. کسی نے ناانصافی کر دی, قتل کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بروز حشر میں آئے گا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس. وہو القاتل النفس، مسلمان کو جو قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے. یہاں لکھ دیا جائے گا آئس من رحمت اللہ. ہم کہتے ہیں اویس نام نہ رکھو، لوگ لڑائی کرتے ہیں. وہ بھائی ذرا غور تو کرو، اویس کیا چیز ہے؟ یہ میں آپ کو مسلم میں حدیث دکھا دیتا ہوں، آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے محروم. اویس قرنی محترمی تھے، صحابی نہیں تھے. میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ نام کا اثر تھا، کوئی اور نام ہوتا حضرت آ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی، لیکن نام اویس تھا تو رہ گئے. بہرحال یہ بہت ہی تحقیقی باتیں ہیں، اور عوام کو چاہیے علماء پر اعتماد کریں، بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو مشکل کشا بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ آ کے آپ سے شکایتیں کرتے ہیں، ہم نے آپ کو حاجت روا بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ آ کے آپ سے مانگتے ہیں، اور ہم نے آپ کو عالم الغیب بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ آپ سے ادھر ادھر کی خبریں معلوم کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ رسول. رسول کہتے ہیں پیغام رساں کو، رسول کہتے ہیں اللہ کی بات پہنچانے والے کو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر خود شاہد ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہے. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ ہے وہ اصل نقطہ. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. آپ دیکھتے ہیں علماء مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ فلاں کام سنت ہے کر لیجئے، فلاں کام مستحب ہے کر لیجئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنتیں. اس لیے وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی آپ کی باتوں سے پہلو تہی کرے، بس ہم نے آپ کو کوئی حفیظ بنا کے نہیں بھیجا ہے، ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ جناب ان سب کے اصلاح ہوگی. اصلاح اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگی. آپ کا کام ہے پیغام رسانی، پیغام آپ پہنچاتے رہیے. وَيَقُولُونَ طَاعَ، اور اے پیغمبر یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جی یسر، طاعت عربی میں کہیں گے یسر کو، بالکل جناب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ آپ کی باتوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. منافقین کی مذمت، ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں، سامنے آپ کے سامنے کچھ اور طریقے سے پیش آئیں گے اور پیچھے جو ان کے بارے میں آپ کو باتیں چلیں گی وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ذل وجہین، ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا اس کا آدھا جسم سڑ چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آدھا جسم اس کا سڑ چکا ہوگا فالج کی وجہ سے، جو اس طرح کی منافقت کرتا ہے. اللہ نے نشاندہی فرما دی، واللہ یکتب ما یبیتون، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب چھپ چھپ کے میٹنگیں کرتے ہیں رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیغمبر ان سے پہلو تہی کیجئے، منافقین کے ساتھ توجہ نہ دیجئے، ان کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. وہ مسلمان مخلص جو اگرچہ غریب ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ مخلص ہیں. عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، ایک غریب نابینا صحابی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تو مصروف ہوں. اللہ نے فرمایا اصل بندہ یہ ہے، یہی تو وہ فلسفہ ہے، ایمان کی قدر. ہمارے جو ایمبولینس اینڈ کمپنی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب سب برابر ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سب برابر نہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اور امیہ ابن خلف برابر نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے پیغمبر اٹھ جائیے ان کے پاس سے اور ادھر جائیے، جو بات مانتا ہے وہ مومن ہے اور مومن کی شان ہی کچھ زیادہ ہے. قرآن کہتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، جس طریقے سے یہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روز نامچے میں یہ سب کچھ لکھوا رہے ہیں. ایک کاپی تیار کی جاتی ہے روز نامچہ کہتے ہیں، اس میں دن کی رپورٹ ہوتی ہے، اس طرح ہر مسلمان ہر انسان کا روز نامچہ بن رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے پیغمبر آپ ان سے توجہ ہٹا دیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پہ بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو اس میں اختلاف شدید پا لیتے ہیں, موجود ہوتا. آپ غور کیجئے, یہاں پہ يَقْرَعُونَ الْقُرْآن نہیں فرمایا, یہ قرآن نہیں پڑھتے کیا, فرمایا تدبر. یہ وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا خود ایک مستقل عبادت ہے, لیکن مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے بھی اور اس پہ غور و فکر بھی کرے, تدبر کرے. تدبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں کس حرمت کا بیان ہے, کس چیز کے حلال ہونے کا بیان ہے, کون سے پیغمبر کا ذکر چل رہا ہے, ان کی قوم کا کیا سلوک ہوا, یہ سب کے سب جو تفسیری نقطے ہیں یہ تدبر ہیں. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مولوی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم خود بخود تفسیر بھی لکھ لیں گے اور ہم قرآن بھی پڑھ لیں گے, اکثر یہ جو پروفیسر ہوتے ہیں نا جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو ایک عجیب شوق ہے ان کا, کہتے ہیں تفسیر لکھتے ہیں. خدا کے بندے آخرت تباہ کر رہے ہو, اور تفسیر کیا لکھی ہے, ساری زندگی کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے اور وہاں پڑھایا ہے, اور اب آ کے کہتے ہیں میں تفسیر لکھوں گا. ٹھیک ہے آپ کی تفسیر منظور ہے, لیکن ہمیں بھی اجازت دیجئے, ہم میڈیکل کالج جائیں گے آپریشن کریں گے. ہمیں بھی اجازت دیجئے, کیا انجینئروں کے باپ کا ٹھیکہ ہے کہ سارے پاکستان کے ٹھیکے انجینئر کو ملتے ہیں, ہم بھی بلڈنگ بنائیں گے, ہم بھی روڈ بنائیں گے, پل بنائیں گے. نہیں جناب, آپ کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے, آپ کے پاس ضروری معلومات نہیں ہے. تو وہی جواب ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث کی ضروری معلومات نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے, آپ کے پاس شیخ کے سامنے مسند میں 10-12 سال بیٹھنے کا تجربہ نہیں ہے, اس لیے جو آپ تفسیر لکھیں گے وہ تفسیر گمراہ کن ہوگی. پھر اور ایسی بے شمار تفسیریں موجود ہیں, اب میں نام ہر ایک کا نہیں لے سکتا. مسلمان سمجھدار ہیں, اپنے بڑوں اور علماء کی بات سنا کریں, اور ان میں جو خطرناک تفسیریں ہیں ان سے دور رہی ہے. یہ بےمان قادیانیوں نے جو شرارت کی ہے, یہ ہنگامہ جو کھڑا ہوا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ انہوں نے تفسیر لوگوں کو دی, اور وہ تفسیر جھوٹی تفسیر ہے. وہ ہم نے یہاں جمعے میں بتایا مسلمانوں کو کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد قادیانی, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو مر گئے, یہ ہمارے حضرت عیسیٰ ہیں. الحاظب اللہ واستغفر اللہ, کاش کے مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس فتنے کو تو دبا ہی دیں, ختم ہی کر دیں. اور دنیا میں مصیبتیں کم ہیں کہ ہم نے ایک چور ڈاکو اپنے ساتھ پالے ہوئے جو گھوم پھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدکلامی کرتے ہیں, ہرگز نہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک مسلمان اس دھرتی پہ موجود ہیں اللہ کے فضل سے یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر تو کرو, غور تو کرو, فکر تو کرو, سوچ تو کرو. صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران میں ہی وہ جو قرآن کی آیات ہوتی تھیں اس کی تمام تفسیر, اس کے تمام حکم, اس کے تمام آداب وہ ذہن میں چل رہے ہوتے تھے. اور علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ایسا تدبر کہ قرآن کے معنی پہ غور کیا جا رہا ہو یہ نماز کے لیے فائدہ مند ہے, نقصان دہ نہیں ہے, فائدہ مند ہے. اس لیے کہ یہاں نہیں سوچیں گے تو کہاں سوچیں گے, پھر کسی اور طرف جائے گی سوچ. بہتر یہ ہے کہ امام کے کلمات پہ یا خود پڑھ رہے ہیں تو اپنے کلمات پہ غور کریں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتی, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اس میں اختلاف کثیر موجود ہوتا. قرآن کا چیلنج ہے, 6,666 آیتیں ہیں, کسی ایک آیت میں تضاد دکھا دیجئے, ہرگز نہیں. انسان کی بس کی بات ایسی نہیں. غلام قادیانی منحوس نے کتابیں لکھی, ہر کتاب دوسری کی متضاد ہے. ایک کتاب میں ایک بکواس لکھ دی, دوسری میں جب لکھی تو ایک کہتے ہیں جب جھوٹ بولتا ہے نا آدمی تو بھول جاتا ہے, تو دوسری میں لکھی وہ پہلی کی متضاد ہے, جو تیسری میں لکھی وہ دونوں سے الگ ہے. قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے, الف لام میم سے ون ناس تک قرآن کی تعلیمات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر فوت ہونے تک پوری زندگی ایک کھلی کتاب ہے, اور اس کتاب میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ آسمانی کتاب ہے, اس لیے کہ اگر یہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا, کسی جگہ ایک چیز کو حلال کہہ دیا ہوتا, آگے جا کے حالات بدل جاتے حرام کہہ دیتے, ایک جگہ ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا, آگے جا کے مسائل بدل جاتے جائز قرار دیتے. لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ, اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی, اول خوف یا ڈر کی, اواعو بھی پھیلا دیتے ہیں. آج کل ہمارے لوگ بھی پریشان ہیں اس سے, خاص طور پہ حکومت والے, کوئی اور علاج تو نہیں تھا تو انٹرنیٹ بند کر دیا. پتھر کے دور میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے پھر بند کر دیتے ہیں انٹرنیٹ بھی. ایک طرف کہتے ہیں ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے بڑے بڑے ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے, دوسری طرف جناب ایک وہ ایک لے دے کے ایک چیز بچی تھی, پانی تو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں, بجلی اتنے پیسے دو گے تو ملے گی ورنہ نہیں, صحت وہ کیا چیز ہوتی, مفت تعلیم یہ کیا بلا ہے. ہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اس کے اوپر تم مستی کر رہے ہو, اور تم بار بار حکومت کو آنکھیں دکھاتے ہو آؤ ذرا اس کو بھی بند کر دیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, کب تک غلامی کی زندگی, کب تک لوگوں کے سامنے جھکتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, منافق کی عادت. حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت یہ ہے کہ جو بھی سنا آگے بول دیا, تحقیق نہیں کرتا, اور یہی فرما رہے ہیں منافق کی عادت تھی. مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیگموں کو طلاق دے دی. حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں نے تو طلاق نہیں دی کسی کو. حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے اور کہا مسلمانوں غور سے سن لو, خبردار کہ کسی نے ایسی الٹی بات آئندہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دی ہے. یہ وہ آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اچھی خبر آ جائے تو بھی تحقیق ضروری ہے, اور بری خبر آ جائے تو بھی اس کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق حال ضروری ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر یہ اپنے معاملے کو لوٹا دیں پیغمبر کی طرف یا حکمرانوں کی طرف. أُولُو الْأَمْرِ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اس آیت کے ذیل میں الحمدللہ ہم نے تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے, اور خلاصہ کلام بتایا تھا فقہاء علماء, امام بخاری نے تفسیر فرمائی اولی الامر کی کہ اس سے مراد فقہاء علماء ہیں جو دین جانتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کی بادشاہت بغیر دین کے وہ تو منحوس ہے. جب آدمی کو سورہ اخلاص بھی ایک اسلامی مملکت کے پارلیمنٹ میں پڑھنی نہ آ رہی ہو تو آپ کو کیسے وہ دینی مسائل کی رہنمائی کرے گا, کیسے وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں کام کرنے کا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اولو الامر سے مراد وہ حکمران جو اللہ و رسول کے حکم کے پابند ہوں. شتر بے مہار حکمران مراد نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. فرمایا ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں ان سے آ کے پوچھ لیا کریں, اللہ کے رسول فلاں فلاں بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں, اور ایک دن آپ نے جانا تھا, آپ تشریف لے گئے, اب کیا کریں. فرمایا اولو الامر جو معاملے کو سمجھتے ہوں, جو اللہ اور رسول کے احکام سے واقف ہوں, اور لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, تو جانتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں. امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل سے فرمایا ہے کہ مسلمان کا کسی امام کی تقلید کرنا اس آیت سے ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے تقلید کی, تو جناب آپ خود جانتے نہیں ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں پھنس جاؤ گے, مسائل میں پھر پریشان گھومو گے کہ اب اس مسئلے کا کیا جواب ہے. تو اس لیے پہلے دن سے ایک راستہ اختیار کر لو, خواہ وہ حنفی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں یا مالکی ہوں, بس کوئی پانچواں آپشن کوئی نہیں ہے. چار ائمہ ہیں یہ تکوینیات میں سے, ان میں سے آپ جو ہو جاؤ اور اس امام کے اوپر اعتماد کرو, آگے چلو, اس لیے کہ وہ امام اولو الامر میں سے ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا رسول سے پوچھو یا اولو الامر سے پوچھو. اولو الامر کون ہے؟ جو استنباط کرتے ہیں. استنباط کہتے ہیں زمین سے پانی کھودنے کو. علماء اس مسئلے کے اندر استنباط کرتے ہیں جس میں نہ قرآن نے کچھ کہتا ہے نہ حدیث. یہ یاد رکھیے گا, فقہ کا یہ اصول ہے کہ ہم استنباط اس مسئلے کے بارے میں کریں گے جس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے اور جس کے بارے میں حدیث بھی خاموش ہے. تب علماء وہ دلائل کو جوڑ کے اور پھر خلاصہ کلام نکالتے ہیں کہ جی جناب فلاں مسئلے میں ایسا ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور نقطہ جب بات ہو چکی ہے تو سن لیں کہ یہ جو میں نے پہلی آیت آج کی مجلس میں پڑھی تھی, الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, اس آیت کے ذیل سے بھی علماء نے ترک رفع یدین ثابت کیا ہے. اے پیغمبر, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے ہم نے کہا ہاتھ روک دیجئے؟ فرمایا کس حالت میں ہاتھ روک دیجئے؟ نماز میں. کیا بار بار تم اچھلتے ہو, بار بار ہاتھوں کو اوپر لے کے جاتے ہو؟ اور اب تو الحمدللہ اللہ تعالی شیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ کی عمر میں برکت فرمائے, مدینہ منورہ کے امام حرم آئے تھے اور فیصل مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی اور علل اعلان انہوں نے رفع یدین ترک کیا, چھوڑ دیا. میں نے ساتھیوں سے مذاقن کہا کہ امام صاحب نے فیصل مسجد میں جمعہ بھی پڑھایا اور غیر مقلدوں کا جنازہ بھی پڑھا دیا ہے, اس لیے کہ وہ بار بار کہتے تھے دیکھو دیکھو کعبہ سے مولوی صاحب آ رہے ہیں, اس کی نماز دیکھو. تو ٹھیک ہے بھائی, آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں. یہ علماء کی بلند اخلاق ہے, یہ وہ اخلاق ہیں. جب امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے, اور یہ وہ اخلاق ہیں کہ جب امام مالک کی خدمت میں بڑے بڑے علماء امام محمد بن الحسن گئے تو جس طریقے سے امام مالک کی فقہ تھی اس میں وہ عمل کرتے تھے. بہرحال میرے محترم بھائیوں, اللہ نے فرمایا خود سے فیصلے نہ کرو, رسول سے پوچھو, اولو الامر سے پوچھو یا ان لوگوں سے پوچھو جو استنباط کرتے ہیں. اللہ, تو قرآن کریم کہتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, وہ لوگ جانتے ہیں جو استنباط کرتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اللہ کی طرف سے فضل نہ ہوتا, رحمت نہ ہوتا, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم سب کے سب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے مگر بہت تھوڑے لوگ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کے سامنے ہے جی اکثریت کا اعتبار ہوگا, اکثریت یہ کرے گی, اکثریت وہ کرے. قرآن تو کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, قرآن تو کہتا ہے ولیکن اکثر الناس لا يفقهون, اور خدا کی قسم اکثریت کے ہاتھوں میں جب تک آپ کے یہ فیصلے ہوتے رہیں گے پروگریس نہیں ہوگی, ترقی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دیتے. ایک چھوٹی سی گلی کے اندر اگر آپ نے کوئی اصلاح کا کام بھی کرنا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے لوگ آ کے آپ کو روکیں گے کہ نہیں کر سکتے آپ. یہ ہے وہ اکثریت کے جو فسادات ہیں, بلکہ اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ شورا ہے اور مشورہ امانت ہے. اس پہ بھی ہم نے الحمدللہ کلام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جان بوجھ کے غلط مشورہ دیا وہ خیانت گر ہے, بروز حشر اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ غلط مشورہ کیوں دیا تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ, خلاصہ رکوع شروع ہوا تھا نا تو جہاد کے بارے میں بات ہو رہی تھی تفصیل, بس اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کریں, لا تکلف الا نفسک, آپ نہیں ہیں کسی کے ذمہ دار مگر اپنے ہیں. بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کرے, اس کے بعد بات کی فکر کرے. لوگوں نے کیا کیا ہے, اپنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے اور ساری توجہ دوسرے کے اوپر ہے. قرآن کہتا ہے لا تکلف الا نفسک, اے پیغمبر آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں. وحرض المؤمنین, اور مسلمانوں کو آمادہ کیجیے. آپ دیکھتے ہیں علماء مجالس کرتے ہیں جمعے میں, شب جمعہ میں, کسی اور دن میں, میرے بھائیوں ایسا کر لو ایسا کر لو, یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ, برانگیختہ کرنا, پرانی اردو, برانگے اختہ کرنا، آمادہ کرنا، کسی کو شوق دلانا کہ بھائی صاحب یہ کام کرنا ہے. وحرِّد المؤمنین، اور مسلمانوں کو آپ قائل کیجئے، اس اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ان ظلم کو ختم کر دیں. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہیں. واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ جب سزا بھی دیتے ہیں تو وہ سزا بھی بہت شدید ہوتی ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. دعا فرمائیے. آج جو جامعہ احسن المدارس میں الحمدللہ پر رونق مجلس ہوئی، علماء آئے، طلباء آئے، اولیاء اللہ آئے، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد میں کلام ہوا، پھر دعا ہوئی، فاتحہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والی تمام دعائیں قبول کر لیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی برکات ہمیں اور ان بھائیوں کو جو اس میں شریک نہ ہو سکے ان کو بھی نصیب کر دیں. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب کر دیں. مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، خصوصاً ہمارے عاصم بھائی کی والدہ مرحومہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کر دیں. جو پریشان حال ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے، غیب سے مدد و نصرت نازل کر دیں. مملکت خداداد پاکستان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالی یہاں کے حالات کو بہتری میں بدل دیں، خوشحالی میں بدل دیں، سکون میں بدل دیں، امن میں بدل دیں، اللہ و رسول کے احکام کی بول بالا میں بدل دیں، اور مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو اتحاد اور اتفاق میں بدل دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. کل سے انشاءاللہ تعالی بور کے کام کا شروع ہونے کا ارادہ بھی ہے. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی جامعہ کو بہترین وافق مقدار میں میٹھا شیرین پانی نصیب کر دیں، اور وہ ظالم جو مسلمانوں کے پانی بند کرنے کے در پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں کو نیست اور نابود کر دیں. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.